الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد کل میں نے حضرت شیخ العدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ان کا یہ ارشاد نقل کیا تھا کہ تصوف و طریقت کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے ہوتی ہے اور ان تعبد اللہ کہ تراہ پر کن کا تراہ پر ختم ہو. اس کا حاصل یہ ہے اگر دیکھا جائے تو دو چیزیں ہوں، ایک نیت کا سب درست ہونا، نیت کی درستی، اور نیت کی درستی تمام زندگی کے ہر کام نیت کی ضرورت، اور دوسرے خشوع کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے انسان جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. اور یہ تعریف، یہ جو جملہ ہے، یہ حدیث کا جملہ ہے اور نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے جواب میں یہ بات کی. مشہور حدیث ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک اجنبی شخص داخل ہوا، ایسا شخص کہ جس کو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا. مدینہ منورہ ایسا شہر تھا کہ کوئی بہت بڑا شہر تو تھا نہیں، ہر ایک دوسرے کو پہچانتا تھا. تو وہ لیکن وہ ایسا اجنبی شخص تھا کہ اس کو کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کہیں اور سے آیا ہوگا، کسی اور سفر سے، کسی اور جگہ سے سفر کر کے آیا ہوگا. لیکن ساتھ میں یہ کہ بڑے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے اور بال بڑے سیاہ، اور اثر سفر کا کوئی نشان اس کے اوپر ظاہر نہیں ہو رہا تھا. جسم، یہ دونوں باتیں متضاد قسم کی تھیں، نہ تو کوئی جانتا تھا اور نہ کوئی مسافر معلوم ہو رہا تھا کہ سفر کر کے آیا. آیا بھی شان سے کہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا اور کچھ سوالات کیے. سوال کیا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے. تو آپ نے ایمان کی تشریح فرمائی، پر اسلام کی تشریح فرمائی، پھر اس نے پوچھا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ احسان اس لیے پوچھا کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ احسان کی تعریف آئی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، ہر خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیتا ہے اور احسان کا حکم دیتا ہے. اور اسی طرح ان اللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والوں پر سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے. تو احسان کے لفظی معنی ہوتے ہیں کسی کام کو اچھے طریقے سے انجام دینا، لفظی معنی تو یہ ہے. انہوں نے پوچھا کہ یہ احسان کی حقیقت کیا ہے، کسی کام کو اچھی طرح انجام دینے کا مطلب کیا ہے. اس کے جواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر نہ تم نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو کم از کم دیکھ رہا ہے، وہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے. یہ ہے احسان، اس کی تعریف یہ فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی. تو جیسا میں نے عرض کیا کہ خشوع جو صدق کا ہی ایک فرد ہے، اس کا اعلی مرتبہ یہ ہے جو حدیث میں بیان فرمایا گیا کہ ان تعبد اللہ کانک ترا، عبادت اس طرح کرو جیسے کہ اللہ تعالی کو دیکھ رہے ہو. اور ذرا انسان کوشش کرے اپنے خیالات کو جمائے، خیالات کو، پھیلے ہوئے خیالات کو یکجا کرے، تو یہ چیز بھی حاصل ہونا کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں میں یہ کہنا بھول گیا کہ بعد میں جب سوالات کر کے وہ چلے گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صحابہ کرام کو کہ اصل میں جبریل علیہ السلام آئے تھے تاکہ تمہارے دین کی تعلیم دیں، انسانی شکل میں آ کر سوالات کیے تھے تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں اور پھر لوگوں کو اس کا پتہ لگ جائے. تو بہرحال یہ جو فرمایا کہ عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو یہ کوئی ناممکن محال چیز نہیں ہے. اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ بھائی یہ تو بڑا مشکل ہے، تو اگر ناممکن ہوتی، مستحیل ہوتی، محال ہوتی، قابل عمل نہ ہوتی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فرماتے کہ بھائی اس طرح کرو ان تعبد اللہ کانک ترا. اگر ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کی تعلیم تو نہیں دے سکتے کہ جو عملاً ممکن نہ ہو. لہذا ممکن ہے لیکن دھیان کی ضرورت. دھیان کی ضرورت کیا؟ کہ آدمی جب نماز میں کھڑا ہو مثلاً، تو تصور یہ کرے کہ میں کسی بارگاہ الہی میں حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں. جاتے ہوئے آدمی یہ تصور کر کے جائے کہ میں کسی بڑے دربار میں جا رہا ہوں، اللہ جل جلالہ کے دربار میں جا رہا ہوں، جاتے ہوئے بھی یہ سوچے، اور اس کے سوچنے کے لیے تمہیدیں اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہیں کہ اگر چاہیں ہم ان تمہیدوں پر عمل کرتے 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 تو پھر مشکل نہیں ہوگا یہ تصور باندھنا. تمہید کیا؟ کہ وضو کر رکھ لیا اللہ تعالیٰ نے پہلے کہ وضو کر کے جاؤ. وضو جو ہے یہ ایک صرف اتنی بات نہیں ہے کہ یہ ہاتھ منہ صاف ہو گیا اور ہاتھ صاف ہو گئے اور پاؤں صاف ہو گئے. وضو جو ہے یہ ایک نور ہے. اگر وضو کو وضو کی طرح کیا جائے، وضو کو صحیح معنی میں ادا کیا جائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کیا جائے، تو یہ ایک نور ہے. یہ نور پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنا تھا. اگر ہم وضو بھی بے دھیانی میں، وضو بھی اس طرح کے غفلت کی حالت میں کر کے آگے بڑھ گئے، تو وہ تمہید جو اللہ تعالیٰ نے باندھی تھی، وہ تمہید صحیح طریقے سے ادا نہ ہوئی. اس کو اسی لیے اس وقت میں فرمایا، یہ کیوں فرمایا کہ بھائی باتیں نہ کرو وضو میں، کیوں فرمایا، کیوں باتیں نہ کرو؟ بھائی وضو کر رہے ہیں، کسی سے بات بھی ہوتی رہے ساتھ ساتھ، تو ایک دورہ کام ہو جائے گا، دو کام ہو جائے تو. لیکن کہ نہیں، باتیں نہ کرو. کیوں؟ تاکہ تمہارا دل اس تمہید کی طرف لگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے لیے مقرر فرمائے. جب یہ وضو کر رہے ہو گے، منہ دھو رہے ہو گے، اور ساتھ میں تصور یہ آ رہا ہوگا کہ بھائی یہ میرے منہ سے میرے گناہ جھڑ رہے ہیں، میں ہاتھ دھو رہا ہوں تو ہاتھ سے ہاتھ گناہ جھڑ رہے ہیں، پاؤں دھو رہا ہوں تو پاؤں سے یہ جو میں چل چل کے جو گناہ کیے ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی ہو رہا ہوگا کہ دعائیں پڑھ رہے ہو گے، بسم اللہ کر کے شروع کیا تھا، اللہم اغفر لی ذنبی وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ کہتے جا رہے ہو تو کیا ہوگا؟ اس مجموعے سے ایک ذہن بنے گا، ایک نور پیدا ہوگا، ایک روشنی آئے گی، اور جب وہ نور پیدا ہوا تو اب جب چلو گے نماز کے لیے تو جو پچھلے خیالات ہیں جہاں سے اٹھ کے آ رہے ہو وہ انشاءاللہ دھلیں گے، اور پھر اب ذرا توجہ کے ساتھ کہ یا اللہ میں آپ کے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں، دربار میں حاضر ہو رہا ہوں، دعا بھی مانگتے جاؤ، اللہم انی اسلک قلبا خاشعا، یا اللہ میں آپ سے خشوع والا دل مانگتا ہوں، یا اللہ میں آپ سے خشوع والا دل مانگتا ہوں، خشوع کرنے والا، یا اللہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اپنی رحمت سے میرا دل نماز کی طرف متوجہ فرما دیجئے، اپنے دربار میں حاضری کا تصور میرے دل میں بٹھا دیجئے، آپ کے دربار میں حاضری کے جو آداب ہیں اے اللہ ان آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، مانگتے جاؤ اب، اور نماز سے پہلے کہہ دو انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور اللہ اکبر، یہ جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں نماز کے وقت میں نا، تکبیر تحریمہ کہتے وقت یہ ہاتھ بھی لوگ عجیب عجیب طریقے سے اٹھاتے ہیں، کوئی ایسے اٹھا لیتا ہے، کوئی کیسے اٹھا لیتا ہے، کوئی کہانی پکڑ لیتا ہے، لیکن جو صحیح طریقہ اس کا ہے کہ قبلے کی طرف یہ ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہونی چاہیے، قبلے کی طرف، اور انگوٹھے کانوں کے محاذی ہوں، برابر سامنے ہوں، تو اس طرح جب ہاتھ اٹھایا اللہ اکبر، یہ ہاتھ اٹھانے کا کیا مطلب، اللہ اکبر کہنے کے، ہاتھ اٹھانے کا معنی یہ ہے کہ میں اس وقت دستبردار ہو رہا ہوں ماں سوا اللہ، اللہ کے سوا ہر چیز سے دستبردار ہو رہا ہوں، یہ دستبرداری ہے، دستبردار کی کیا معنی، دستبرداری کا معنی ہے ہاتھ اٹھانا، تو اللہ کے سوا ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیا، اب میں صرف اللہ کے لیے حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں، اسی کی عبادت کے لیے کھڑا ہوں، اسی کے سامنے کھڑا ہوں، تو ہاتھ اٹھا لیا، ہاتھ دستبردار ہو، ساری دنیا سے دستبردار ہو، جس طرح دستبردار ہو گئے کبھی نہ کسی سے اب بات کر سکتے ہو، نہ کسی کی طرف مڑ کر دیکھ سکتے ہو، نہ کسی اور طرف توجہ کر سکتے، اس طرح دستبردار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور اب جو کچھ کروں گا وہ اللہ، صرف اللہ جل جلالہ کے حضور حاضر ہو کر اس کی عبادت کی طرف متوجہ ہوں گا، یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اس کے ساتھ اگر آدمی یہ تصور کرے کہ میں اللہ جل جلالہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ خود تو نظر نہیں آتے لیکن اللہ تعالیٰ نے بے شمار دنیا میں کائنات میں بے شمار ایسی چیزیں پیدا فرمائی ہیں کہ جن کے پیچھے ان کا جلوہ نظر آتا ہے، عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ چھپی ہوئی آنکھوں سے تو چھپی ہوئی ہے لیکن کوئی دنیا کی چیز، کائنات کی چیز ایسی نہیں ہے جو ان کے وجود کی گواہی نہ دے رہی، ان کی حال یہ ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، یعنی سامنے آنکھوں سے تو نظر نہیں آتے لیکن ایسے چھپتے بھی نہیں، کیونکہ کائنات کی ہر چیز میں ان کا جلوہ نظر آ رہا ہے، کوئی چیز کائنات کی ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رہنمائی نہ کر رہی ہو، ये जमीन है, ये आसमान है, ये बादल है, ये सूरज है, ये चांद है, दुनिया की हर चीज, कायनात की हर चीज वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रहनुमाई कर रही है। तो जब नमाज में खड़े हुए और उसका अदब ये बता दिया कि भाई निगाह जो है वो सजदे की जगह पर रखो, तो जब सजदे की जगह पर रखी नमाज निगाह तो इसका बड़ा असर होता है ख्यालात को मुजतमे करने। अगर सामने देख रहा है आदमी तो जो चीजें सामने नजर आ रही होंगी उनके ध्यान भटकता रहेगा, और जमीन की तरफ जब देख रहा है, सजदागाह की जगह पर देख रहा है, तो उसके देखने से एक तो ख्यालात मुजतमे होंगे, मुंतशिर नहीं होंगे, दूसरे ये कि उस जमीन पर गौर करोगे किसने पैदा की, तो अल्लाह तबारक व तआला का जलवा नजर है, गन्ना का तरह गोया के तुम उसको देख रहे हो, उसको देख रहे हो यानी उसकी उसके दलाइल को देख रहे हो, उसके शवाहिद को देख रहे हो, उसके कराइन को देख रहे हो, उसके मखलूकात को देख रहे हो, तो अल्लाह को देख रहे हो का अन्न का तरह। फिर ये हम सभी इसमें मुबतला हैं कि नमाजें पढ़ते हैं और पढ़ने के अंदर खुशू पैदा नहीं होता या कम होता है, तो उसका मैंने अर्ज किया आला दर्जा तो यह है कि आदमी ये तसव्वुर करे कि अन्न का तबुदल्ला का अन्न का तरह, अल्लाह ताला अपने फजल करम से अपनी रहमत से हम सबको अपने फजल करम से ये हालत ये कैफियत अता फरमा देती है। लेकिन इसकी इब्तदा मश्क से होती है। कोई भी दुनिया का काम, दुनिया का दीन का, वो थोड़ी सी मेहनत और मशक्कत और मश्क चाहता है। तो आदमी को अगर फिक्र हो कि मुझे अपनी इबादतों में खुशू पैदा करना है, तो इस फिक्र के नतीजे में कुछ थोड़ी सी मश्क करनी पड़ती है, कुछ अरसे तक अपने आप को जबरदस्ती उस तरफ लगाना पड़ता है। और मश्क का आगाज इस तरह है जो सारे मैंने दर्जात तमीदात बयान किए हैं ना, कि वजू इस तरह कर रहे आदमी पर नमाज के जाए, जब हाथ उठाए तो ये समझे कि मैं अल्लाह के सिवा हर चीज से दस्तबरदार हो रहा हूं, और फिर जो अल्फाज जबान से निकाले जहन उसकी तरफ मुतवज्जो, जब कहेगा सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक तो आदमी सोच कर कहे कि मैं ये कह रहा हूं, ध्यान इस तरफ लगाए, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक ला इलाहा सुभानकल्लाहु बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये कलिमात ही ऐसे हैं, अगर आदमी इसको नमाज की शुरू ही में लेता लगा सुभानकल्लाहु व बिहम्दिक, सबसे पहले ऐ अल्लाह मैं इस बात का ऐलान और इकरार करता हूं कि आपकी जात बेऐब है, सुभानक आपकी जात बेऐब, हर ऐब से पाक है आपकी जात, सुभानक सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका और व बिहम्दिका। ये इसमें बड़ी बात समझने की है कि वाओ यहां पर और बिहम्दिका लेके आए हैं, जो अरबी जबान और अरबी नहव सर्फ से वाकिफ है तो वो जानते हैं कि ये वाव हालिया है और फिर बाद में वा भी लगी हुई है, तरकीब करने में भी दुश्वारी हो गई, वाव को माने में ले लिया हाल के मुतलबिसन बेहमदी का करके उसकी तरकीब की, सुभानक अल्लाह हो गया। ये क्या मतलब हुआ? मतलब दरहकीकत यह है کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی ذات بے عیب ہے، سبحانک اللہ یا سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنا ہے، اللہ تعالی کی ذات بے عیب ہے، تو صرف اتنی بات اگرچہ اللہ تعالی کے لیے بڑی کہ ایک تعریف ہے کہ اس کی ذات بے عیب ہے، لیکن اگر دنیا میں کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ یہ بھائی یہ آدمی جو ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، تو صرف اتنی بات کہہ دینے سے اس کی کوئی تعریف پوری نہیں ہوتی، اس میں یہ ایسا جیسے لاباسا بھی اس میں کچھ خرابی نہیں، تو اب لاباسا بھی جو ہے بہت ہی ہلکا لفظ ہے کہ بھائی اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، تو سبحانک اللہم جب تھا تو ابھی صحیح معنی میں باری تعالیٰ کی تعریف کا حق ادا نہ ہوا، صرف اتنا کہہ کر کہ اس کی ذات بے عیب ہے، اس میں یہ کہنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمام کمالات کی جامع ہے، اور تمام کمالات کی جامع ہونے کی وجہ سے اس کائنات میں قابل تعریف ذات صرف اللہ کی ہے، تو اس کو اس طرح تعبیر فرمایا گیا کہ جس وقت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے، ٹھیک اسی لمحے میں ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، تاکہ دونوں میں کوئی فاصلہ نہ ہو، جس وقت کہہ رہے ہیں، یہ واو حالیہ اس لیے لائی گئی ہے کہ جس وقت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے، اسی وقت اسی لمحے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قابل تعریف ہے، تمام کمالات کی جامع، یہاں سے شروع کیا ہے نماز کو، سبحانک اللہم وبحمدک، آدمی اس پہ غور کر لے کہ وہ ذات کے جو بے عیب ہے، جو تمام صفات کمال کی جامع ہے، قابل تعریف ہے، وہی در حقیقت اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی طرف تصور جمایا جائے، سبحانک اللہ وبحمدک و تبارک اسمک، اور اے اللہ آپ کے نام کی بڑی شان ہے، تبارک اسمک و تعالی جدک، اور اے اللہ آپ نے جو تقسیم فرمائی ہے، جو آپ کی قدرت کاملہ سے جو آپ نے اس کائنات میں تقسیم فرمائی ہے کہ کسی کو کچھ دیا کسی کو کچھ دیا اپنی مشیت کے مطابق، تو وہ سب سے بالا و برتر ہے، تعالی جدک ولا الہ الا، آپ کا مرتبہ سب سے برتر ہے اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ، تو شروع یہاں سے کروایا، سبحانک اللہم وبحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، سبحان اللہ، یہاں سے کلمات، اس کلمات سے نماز شروع کرے، تو اللہ تبارک و تعالی یہ جملے جو کہلوائے یہ کس لیے، تاکہ بندہ جب نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا ذہن اسی ایک ذات کی طرف متوجہ ہو جس کی عبادت کے لیے وہ کھڑا ہے، اور حدیث میں مختلف قسم کے کلمات منقول ہیں اس موقع پر، یہ زیادہ روایتوں میں ہے، اس وقت سے زیادہ اس پر عمل کیا جاتا ہے، سبحانک اللہ وبحمدک تبارک اسمک، لیکن بعد میں انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ بھی آیا، اور ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے، سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے کچھ دیر خاموش رہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہم باعد بینی و بین خطایا یا کما باعدت بین المشرق والمغرب، واغسل خطایا یا بالماء والثلج والبرد، ونقی قلبی من خطایا کما یرق الثوب الابیض من الدنس. ذکر یہ دعائیں کرتا ہے. کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ میرے اور میری گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیجئے جیسے کہ مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ, یعنی دو گناہوں سے اتنا دور چلا جاؤں جیسے مشرق دور ہے مغرب سے. ارے اللہ میری خطاؤں کو پانی سے, برف سے, اولے سے دھو دیجئے اور مجھے خطاؤں سے اس طرح پاک کر دیجئے جیسے کہ آپ سفید کپڑے کو میل سے پاک کرتے ہیں. یہ کہتا ہوں تو یہ دعا بھی ثابت ہے. اور نفلوں میں جب آدمی کھڑا ہو تو اس میں سب جمع بھی کر سکتا, سبحانک اللہم بھی پڑھ لیا, انی وجہت وجہ بھی پڑھ لیا اور یہ دعا بھی پڑھ لی, اللہم باعد بینی بین خطایا مشرق بین المشرق والمغرب الی آخر. غرض ابتدا یہاں سے کروائی ہے تاکہ توجہ اللہ جل جلالہ کی طرف ہو جائے. اس کے بعد سورہ فاتحہ, سورہ فاتحہ جب پڑھے تو ادنا درجہ یہ ہے خشوع کا کہ آدمی جو لفظ زبان سے نکال رہا ہے وہ سمجھ کر نکالے کہ میں یہ لفظ بول رہا ہوں, یعنی پتہ چلے کہ میں الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں, اس وقت الرحمن الرحیم کہہ رہا ہوں, اس وقت مالک یوم الدین کہہ رہا ہوں. لفظوں کی طرف توجہ دے. پہلا درجہ یہ ہے, یہ درجہ حاصل ہو گیا تو انشاءاللہ خشوع کی پہلی سیڑھی طے ہو گئی. کیا ہو گئی؟ کیا پتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, کیا الفاظ تمام سے نکال رہا ہوں. یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے نا کہ ایک دل کہیں ہے اور دماغ کہیں ہے, کہیں سے آ کے اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو گئے تو مشین چلنی شروع ہو گئی اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا. وہ ایک آٹومیٹک سسٹم ہے جو چل رہا ہے الحمدللہ رب العالمین کہہ کے, اور پھر یہاں تک کہ یہ بھی یاد نہیں رہے گا کہ میں نے کون سی سورت پڑھی تھی. اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اگرچہ نعمت یہ بھی ہے لیکن اس کو ختم کر کے خشوع جو مطلوب ہے اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آدمی کہے الحمدللہ رب العالمین. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو باری تعالیٰ جواب دیتے ہیں حمدنی عبد, اور جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اثنا علیہ, میرے بندے نے میری تعریف کی, میرے بندے نے میری حمد کی. اور جب مالک یوم الدین پر کہتے ہیں تو مجدنی عبد, اللہ تعالیٰ جواب پر جواب دیتے ہیں. اور حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک آگے بڑھتا ہی نہیں جب تک میں یہ آواز سن نہیں لیتا, الحمدللہ رب العالمین کہہ کر رکتا ہوں اور جب تک یہ آواز سن نہ لوں آگے نہیں بڑھتا. الرحمن الرحیم بمل اشتا. اسی لیے کہا گیا کہ بہتر یہ ہے نماز میں کہ آدمی ہر آیت پر وقف کرے, الحمدللہ رب العالمین پر وقف کرے, الرحمن الرحیم پر وقف کرے, پھر آگے بڑھے. تو الفاظ کی طرف توجہ کرنے کی مشق کرنی ہوگی. جب تمہید باندھ کر آؤ گے اچھی طرح وضو کر کے اور ہاتھ اٹھاتے وقت یہ سوچو گے کہ میں معصوم اللہ سے ہاتھ اٹھا رہا ہوں, تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہ مشق کرنی ہوگی. شروع میں ایسا ہوگا کہ مشق کر رہے ہیں, الفاظ کی طرف دھیان ہے, اچانک بھٹک گیا, کچھ اور خیال آ گیا. تو یاد رکھو یہ جو اچانک بھٹک گیا غیر اختیاری طور پر, اس کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی پکڑ نہیں ہوتا. بس جب تنبہ ہو جائے تو دوبارہ آ جاؤ. شروع میں یہ واقعہ زیادہ پیش آئے گا अब भटक गया फिर आ गए, भटक गया फिर आ गए, भटक गया फिर आ गए। लेकिन जब मश्क करता रहेगा इंसान, लगा रहेगा मश्क में लगा रहेगा, तो फिर इंशाल्लाह भटकना कम हो जाएगा और ध्यान ज्यादा बढ़ने लगेगा। लेकिन अगर कोई मश्क करने के लिए कदम बढ़ाए ही नहीं, आगे ही न चले, सोचे जिस तरह चल रहा है चलने दो, तो फिर उसको तो तरक्की ना हो, उसको मैं कैसे तरक्की हूं। तो इस वजह से अपना इस मश्क को कभी छोड़ना नहीं, ये जिंदगी भर का रोग है, सारी जिंदगी का। कभी आदमी बढ़ जाएगा, कभी भटक जाएगा, कभी गिर जाएगा, कभी लुढ़खड़ा जाएगा, लेकिन चल रहा है ना मंजिल की तरफ। अगर मश्क कर रहा है तो मंजिल की तरफ चल रहा है, गिरता पड़ता किसी ना किसी तरह इंशाल्लाह पहुंच जाएगा मंजिल। लेकिन कोशिश चलने ही की कोशिश ना करे, आगे बढ़ने की कोशिश ना करे, तो फिर कुछ नहीं होगा। लिहाजा गुजारिश यह है कि अपने आमाल के अंदर खुशू पैदा करने की मश्क से गुजरिए और इसकी अहमियत दिल में पैदा करें, कि इसके बगैर हमारी जो इबादतें हैं वो बेजान रहेगी, बेरूह रहेंगी, जब तक के खुशू की कोशिश न की। यहां ये भी समझ लें कि खुशू की कोशिश जरूरी है, लेकिन उसके अंदर कामयाबी अल्लाह ताला के लिए। अब दो लफ्जों में हजरत हकीमुल उम्मत कद्दसल्लाहु ताला सिर्रहु ने इस हकीकत को इस तरह बयान फरमाया कि किसी ने कहा कि हजरत नमाज में दिल नहीं लगता, तो आपने जवाब में फरमाया भाई दिल लगना जरूरी नहीं है, लगाना जरूरी है। क्या माना? कि लगाने की कोशिश ना छोड़े इंसान, फिर लगता है या नहीं लगता ये अल्लाह ताला के कब्जे में है। सारी दीन दुनिया के अहमाल का खुलासा यह है कि बंदा अपनी सी कोशिश करे, नतायज हर चीज के अल्लाह के कब्जे कुदरत में। तो जो अल्लाह के करने का काम है वो तुम खुद ले लो अपने, ये तो नहीं हो सकता। तो इसलिए लगाना फर्ज है, लगना फर्ज नहीं, ये समझ लो। अपनी सी कोशिश छोड़ो नहीं, और अगर बिल्फर्ज नहीं लग रहा तो घबराओ नहीं, मायूस ना हो, ये कहो कि भाई हमने अपनी सी कोशिश कर ली, ये अल्लाह तबारक व तआला के फजलों का फजलो करम हो जाएगा, तो इंशाल्लाह कामयाबी हो जाएगी। नहीं होगी तो कम अज कम चल तो रहे, कोशिश की तरफ कदम तो बढ़ाते हैं, चल तो रहे। मैं कभी कभी शेर कहता था, तो एक शेर मैंने कहा था, मैंने हजरत वाला को भी अपने शेख को भी पेश की थी वो गजल, तो उसके इस शेर पर हजरत ने बहुत हिम्मत अफजाई फरमाई कि कदम है राह उल्फत में तो मंजिल की हवस कैसी, कदम है राह उल्फत में तो मंजिल की हवस कैसी, यहां तो ऐन मंजिल है थकन से चूर हो जाना, यहां तो ऐन मंजिल है थकन से चूर हो जाना। यानी इस राह में कदम बढ़ाना, कदम उठाना, यही दर हकीकत मतलूब है। नतायज क्या हासिल हो रहे हैं, समरात क्या मिल रहे हैं, इससे कतई नजर कर लो। यहां तो ऐन मंजिल है थकन से दूर हो जाए, इजा फरगता फंसब, थकाओ अपने, यहां तो ऐन मंजिल है थकन से दूर हो जाए। जब थकन से चूर हो रहे हो, मश्क कर रहे हो, उसमें अपने आप को लगाया हुआ है, तो अब इस फिक्र को छोड़ दो कि किसका क्या नतीजा मिला क्या नहीं मिला। यह हमारे हजरत वाला हजरत हकीम उल उम्मा कद्दस अल्लाह ताला करो अपने मुरीदीन वो सालिकीन को बकसरत ही लिखा करते थे। हमारे शेख भी हमारे हजूर के जवाब में पता नहीं कितनी बार लिखा कि नतायज और समरात से बेनियाज होकर काम में लगे रहो, नतायज और समरात से बेनियाज होकर काम में लगे रहो, अपनी तरफ से कोशिश छोड़ो नहीं करो। और खूब समझ लो कि नमाज में बाद लोग ये कहते हैं मजा आना चाहिए, लुत्फ आना चाहिए, नहीं आता मजा नहीं आता। तो अरे भाई नमाज कोई मजे की चीज तो है नहीं, फिर कोई तफरी है या कोई खेल है जिसमें मजा है या कोई खाना है जो उसकी गजा में मजा है, ये फर्क मजा आना कोई जरूरी नहीं। मजा आए या ना आए लेकिन आदमी अमल किए जा रहा है, अपनी तरफ से कोशिश किए जा रहा है, यही अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है। मजा आएगा तो फिर मजे की खातिर पढ़ोगे नमाज, मजे की खातिर नमाज पढ़ोगे तो मजा आएगा। आ जाए अपनी कोशिश के दौरान अल्लाह तबारक व तआला अपने फज़ल करम से बाज़ औक़ात ऐसा सुरूर अता फरमा देते हैं, वो उनका करम है लेकिन वो मकसूद नहीं है। मकसूद यह है कि खड़े हो गए उसके दरबार में अपनी तरफ से कोशिश कर ली खुशू कर खुशू हासिल करने की, तो हमारा काम पूरा हो गया। अब वो अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर जो समरात चाहे वो रतब फरमाए अपनी मशीयत से, वो चाहें तो हमारे नमाज के अंदर भी लुत्फ अता फरमा दें, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात। सुभान अल्लाह, सजदे में बालौकात आदमी गिरता है और अगर तबीयत हाजिर हो गई तो उसमें सजदे में ऐसा मजा आता है, ऐसा मजा आता है कि गिर जाता है उठाए ही नहीं पेशानी तक, जमीन से उठाए ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कभी नहीं आ रहा लेकिन पेशानी टिकी वहीं है, पेशानी वहीं पर टिकी हुई है, वो नहीं उठ रही और जबान से सुभान रब्बिल आला हो रहा है, अदा हो रहा है, तो मजा आए या ना आए मकसूद हासिल अल्हम्दुलिल्लाह। तो मजे की भी फिक्र में न रहो, नतायज और समरात की फिक्र में भी न रहो, बल्कि अपनी तरफ से कोशिश में इंसान लगा रहे और कोशिश करे कि मैं जो अल्फाज जबान से निकाल रहा हूं उनकी तरफ मेरा ध्यान रहे। हट जाए फिर आ जाओ, हट जाए फिर आ जाओ, ये पहला ये सीढ़ी है खुशू की तरफ जाने के लिए। और जब आदमी ये मश्क करता है तो फिर इस मश्क के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला फिर वो कैफियत भी अता फरमा देते हैं कि अंता बुद्ला ये तो नमाज की बात मैंने अर्ज की है, एक बात और भी अर्ज कर दो। हमारे हजरत वाला हजरत आरिफ कदस अल्लाह ताला सिर्रहू के खिदमत में एक साहब आए और उन्होंने आकर एक खुशी जैसे आदमी खुशखबरी सुनाता है उस अंदाज से ये बात कही कि हजरत अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एहसान का दर्जा हासिल हो गया। वही एहसान का दर्जा वही अल्लाह का न करना, अल्लाह की इबादत इस तरह करो जैसे कि उसे देख रहे। तो हजरत हमारे हजरत ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, खूब शुक्र अदा करना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है अल्लाह रहे का। लेकिन एक बात मैं पूछता हूं कि यह दर्जा सिर्फ नमाज ही में हासिल हुआ या जब घर में बीवी के साथ मामलात करते हो बच्चों के साथ करते हो तो उस वक्त भी हासिल हुआ। जी हम तो ये समझते थे कि इसका ताल्लुक इबादत ही से है, घर वालों से क्या ताल्लुक इसका। तो हजरत ने फरमाया कि नहीं, इसका ताल्लुक सारी जिंदगी से, क्या माना कि जब तुम किसी से अपने घर वालों से कोई मामला कर रहे हो, दोस्तों से, अजीजों से, रिश्तेदारों से, जिससे भी मामला कर रहे हो, पड़ोसियों से, तो तुम्हारे जहन में ये रहना चाहिए कि मैं अल्लाह ताला मुझे देखा तो मैं इनके साथ वो मामला करूं जो सुन्नत से होता। तो इसलिए एहसान सिर्फ इबादत के साथ खास नहीं है जिंदगी के हर शोबे में, क्योंकि जब ये फरमान ताबूत अल्लाह, अल्लाह की बंदगी करो, तो बंदगी के दो माना, इबादत के दो माना है। एक इबादत है जिनको जो बराह रास्त इबादत ही कहलाती हैं, उनका कुल और मकसद सिवाय इबादत के नहीं है, जैसे नमाज, रोजा, ज़कात, हज वगैरह। और एक इबादत वो है जो अपनी जात में तो इबादत नहीं थी, उसका मकसद दुनियावी काम भी थे, लेकिन हुस्ने नीयत से और इत्तिबाए सुन्नत से वह इबादत बन जाता। इस लिहाज से मोमिन की सारी जिंदगी इबादत है, या बड़ा बिला वास्ता इबादत या बवास्ता नीयत इबादत। तो इसलिए तराह ये उस पर भी सादिक आता है। तो आदमी को ये भी मशक करनी होती है कि भाई मैं इससे तसव्वुर करूं कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है, हर काम ये बातिल हो जाता है। तो फिर इसी का नाम तकवा, और इसी को यही मंजिल है बंदे की कि उसको इस दुनिया में तकवा हासिल होता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने रहमत से, अपने फजल व करम से हम सबको इसकी तौफीक अता फरमा दे। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا أرحم الراحمين بفضلك ورحمتك ورحمتنا وعلى تمام غناكم وعاف فرمانا. يا الله ہماری مکمل مغفرت فرما. يا الله رمضان ہماری مغفرت کے بغیر نہ گزرے. يا الله رمضان ہماری مغفرت کے بغیر نہ گزرے. يا الله رحمت سے ہماری ہماری مغفرت فرما, ساری امت کی مغفرت فرما, شامت اعمال کو ہماری شامت اعمال کو اپنے رحمت سے دور فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے اپنا صحیح بندہ بنا لیجیے. یا اللہ اپنے صحیح بندگی کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ بندگی کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ بندگی کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام جائز حاجت مراد پوری فرما دیجیے. اپنے ساتھ ایک خصوصی قریبی تعلق عطا فرما دیجیے. اللہم اجعل لنا عندک ولیجا واجعل لنا عندک زلفا وحسن مآب. اللهم اجعل لنا عندك وليجا واجعل لنا عندك زلفا وحسن مآب. اللهم اجعل لنا عندك وليجا واجعل لنا عندك زلفا وحسن مآب. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته, ولا هما الا فرجته, ولا دينا الا قضيته, ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين. يا الله اپنے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت رمضان عطا فرمایا. یا اللہ یہ تیزی سے گزر گیا اور بہت تھوڑے ساعتیں باقی ہیں. یا اللہ اپنی رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے باقی ماند ساعتوں میں اس کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما, اسے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے قلوب کو خشوع والا قلب بنا دیجیے. یا اللہ ہمیں خشوع عطا فرمائیے, ہمیں صدق عطا فرمائیے, ہمیں اخلاص عطا فرمائیے. یا اللہ اپنے رضا کامل کی زندگی عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنے رضا کامل کی زندگی ہر طرح کے شر سے, فتنے سے, معصیتوں سے, منکرات سے, گناہوں سے, اللہ ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين بالرحمه.